امیر ابن امیر آتے ہیں، دربار میں شاہوں کے فقیر آتے ہیں، مشتاق سخن دنیا چلی آتی ہے، ایک فکر بتانے کو فقیر آتے ہیں۔ میری مراد حجت الاسلام والمسلمین، مفکر اسلام، محقق دوراں، آیت اللہ سید عقیل الغربی شاہ صاحب قبلہ مدرسہ العلیٰ تشریف لا رہے ہیں، زیب مرب ہو رہے ہیں، نعرہ تکبیر، ذرا بلند آواز سے، بہت بڑا اجتماع ہے، بہت عظیم النظیر مجمع ہے، نعرہ رسالت، پوری دل کی گہرائیوں سے محبت و عقیدت میں، پورا انٹیلیجنشیا ایکسائٹیڈ ایٹماسفیئر میں، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حاضری، بسم اللہ اللہم صلی اللہ علیہ
وسلم، بلند صلوات، بارے دیگر بلند صلوات،
فاتحہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، الهداة المهديين، المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، صدق الله العلي العظيم۔ سب حضرات مل کر بلند اور صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بر صغیر میں، یعنی اس سب کانٹیننٹ میں، جو تہذیب عزا اور نس نصاب عزا مقرر ہے، اس کے اعتبار سے ابھی ایام اعضا کا سلسلہ جاری ہے. اور ایام اعضا کے معنی ہیں کہ ہمیں سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی کی یاد کو زندہ رکھنا ہے, ان کے غم کو زندہ رکھنا ہے, ان کے ذکر کو زندہ رکھنا ہے, ان کی معرفت کو عام کرنا ہے. سرکار سید الشہداء کو اپنی جاگیر بنا کے نہ رکھیے, مجھے ایک ہندو شاعر بلکہ ایک سکھ شاعر کے یہ دو مصرے اکثر یاد آتے ہیں. ایک زمانہ تھا جب اردو شعر و ادب ہی میرا بھی اوڑھنا بچھونا ہو گیا تھا, تو اس زمانے میں تمام اردو کے شعرا اور ادبا سے روابط بھی تھے اور اردو کا ایک ادبی مجلہ بھی میں مرتب کرتا تھا, ایڈٹ کیا کرتا تھا ادبی کائنات کے نام سے. تو کنور مہندر سنگھ بیدی سہر صاحب سے میرا خود ذاتی تعلق بھی قائم ہو گیا تھا. وہ بہت ہی جذبے کے ساتھ سنایا کرتے تھے اپنے اشعار, جس میں یہ بیت بہت مشہور ہے ان کی. وہ کہتے ہیں کہ صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں, عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. تو یہ ایک سچائی ہے, ایک حقیقت ہے. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مقام خاتمیت پر فائز ہیں. مقام خاتمیت پر فائز ہونے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ تمام بشریت کے لیے ہیں. آدم کی اولاد, نوح کی امت, موسیٰ کی امت, ابراہیم کی امت, بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء ہوئے ان کی امتیں, حضرت عیسیٰ کی امت اور قیامت تک آنے والے تمام افراد بشر کے لیے وہی ہادی و رہبر و رحمت ہوگا جو مقام خاتمیت پر فائز ہوگا. مقام خاتمیت پہ فائز ہونے کے کا لازمہ یہ ہے, یہ ہمارا شرف ہے کہ ان کے کلمہ گو ہیں, یہ ہمارا شرف ہے کہ ہم ان کے کلمہ گو ہیں. ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم امت محمدیہ میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. شکر کا مقام ہے, ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ ہم امت مصطفیٰ میں ہیں, ہم امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. شکر ہے. تو جس طرح آپ کی ذات گرامی اور آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت اور آپ کی ولایت اور آپ کی امامت اور آپ کی رحمت عام ہے سب کے لیے, اسی طرح آپ کے اہل بیت کا فیض و کرم عام ہے سب کے لیے. وہ تمام ذوات مقدسہ جو آ حضرت سے منیت کا رشتہ رکھتی ہیں, جن کے لیے رسول نے کہا منی, یہ مجھ سے ہیں, وہ انا من ہو اور میں اس سے ہوں, علي مني وانا من حسن مني وانا من حسين مني وانا من. یہ تینوں تعبیریں موجود ہیں روایات میں. یا علی انت منی وانا منک وانت ولی المؤمنین بعدی. اے علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں اور تو میرے بعد مؤمنین کا ولی ہے. یہ وہ حدیث ہے جس کا انکار ابن تیمیہ نے کیا اور اقرار امام البانی نے کیا. امام ناصر الدین البانی یہ امام اہل حدیث ہیں, سلفی حضرات کے امام حدیث ہیں, 20ویں صدی کے سب سے بڑے محقق, بلکہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1400 سال میں اتنا بڑا کوئی محقق علم حدیث کا نہیں پیدا ہوا, خود وہ اعتراف کرتے ہیں. انہوں نے دو زخیم دائرۃ المعارف, دو انسائیکلوپیڈیا تیار کر دی ہیں, اویلیبل ہیں, بازار میں چھپ چکے ہیں. ایک کا نام ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ, یعنی صحیح احادیث کا سلسلہ, اور ایک کا نام ہے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ, ضعیف احادیث کا سلسلہ. سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں پہلی ہی جلد میں کئی حدیثیں ہیں جو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے فضائل سے متعلق ہیں, آپ کے مناقب سے متعلق ہیں, اور آپ کی ولایت سے متعلق ہیں. اور اس حدیث سے متعلق تو انہوں نے لکھا ہے, امام البانی نے, شیخ ناصر الدین البانی, ایک صفحے کا نوٹ لکھا ہے, اس میں لکھتے ہیں کہ چونکہ ابن تیمیہ شیعوں کے خلاف تعصب رکھتے تھے, اس لیے انہوں نے از راہ تعصب بہت سی صحیح حدیثوں کا انکار کیا ہے, اور یہ انہیں زیب نہیں دیتا تھا. میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ حدیث صحیح ہے. یہ شیخ البانی نے لکھا ہے, اور اسی لیے میں ان کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہوں, رحمت اللہ علیہ. متن کیا ہے؟ علی منی, یا علی انت منی وانا منک, اے علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں, وانت ولی المؤمنین بعدی, اور تو مؤمنین کا ولی ہے میرے بعد. اسی طرح حضرت امام حسن علیہ السلام سے متعلق امام حسین علیہ السلام سے متعلق یہ حدیث مشہور ہے, معروف ہے, آپ میں سے ہر ایک کو, ہر مرد کو, ہر خاتون کو یہ حدیث یاد ہوگی. کیا حضرت نے فرمایا؟ حسین منی وانا من حسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. اور یہ حدیث صرف یہ نہیں کہ صحیح السند ہے, یہ حدیث متواتر حدیثوں میں سے. متواتر حدیث اسے کہتے ہیں جس کے متعلق یہ بحث خارج از امکان ہوتی ہے کہ آیا حضور نے یہ فرمایا یا نہیں فرمایا. یعنی یقینی ہوتا ہے کہ یہ الفاظ حضور نے فرمایا یا یہ بات حضور نے فرمائی. تو حسین و منی و انا حسین جب حضرت نے فرمایا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح کنور مہندر سنگھ بیدی کے بقول صرف مسلمانوں کا اجارہ نہیں ہے رسول پر, اسی طرح صرف ماتم داروں کا اجارہ نہیں ہے حسین پر. یہ تو آپ کا شرف ہے, یہ آپ کا, آپ کی قسمت ہے کہ آپ کو آقا حسین کی عزاداری کا اعزاز ہے, ورنہ حسین علیہ السلام سب کے لیے ہیں. اور یہ ہمارے اور آپ کے رویے سے متعلق بات ہے. ایسا نہ ہو کہ آقا حسین کا تذکرہ محدود ہو جائے. ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ یہ تذکرہ زیادہ سے زیادہ عام ہو. پروردگار جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, انہیں دنیا و آخرت کی تمام سعادتیں عطا فرمائے. ہمارے صدیق محترم اور حبیب مکرم جناب جنرل یعقوب صاحب, کئی برس سے یہ مجھ سے اصرار کر رہے تھے کہ آپ کو راولپنڈی میں مجلس پڑھنی ہے. پھر ان کا میں مکان بنا رہا ہوں اور میرے مکان کا افتتاح آپ کی مجلس اعضاء سے ہوگا, اور پھر تقریباً پورے سال یہ ملک میں رہے یا ملک سے باہر رہے, میرا قیام انگلینڈ میں تھا لیکن یہ مختلف مواقع پر ٹیلی فون کے ذریعے سے یا دوسرے ذرائع سے رابطہ بنا ہی رکھا انہوں نے, اور ان کی محبت نے مجھے ایسا چرمر کر دیا, مجبور کر دیا کہ میں حاضر ہو جاؤں. پروردگار انہیں اجر عطا فرمائے کہ انہیں ایک فکر رہی کہ ہمیں اپنے گھر کا افتتاح مجلس حسین سے کرنا. کتنی بڑی سعادت, بڑی سعادت. لیکن میں ان سے ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں اور آپ سب سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم پر فرض ہے کہ ہم حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کا تذکرہ اس اسلوب سے کریں, اس سلیقے سے کریں, اس طریقے سے کریں کہ یہ تذکرہ پھیلتا چلا ہے. اس ذکر کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں وہ تشدد سے نہیں صبر و محبت سے دور کریں. آقا حسین کے ماننے والوں کو تشدد سے کیا سروکار. تشدد ہماری ثقافت کا حصہ نہیں ہے, ہماری تہذیب کا حصہ نہیں ہے, ہمارے کلچر کا جز ہے ہی نہیں تشدد یا تعدی یا تجاوز. ہماری سب سے بڑی شمشیر بھی صبر ہے اور ہماری سب سے بڑی سپر بھی صبر ہے. ہم صبر ہی سے حملہ کرتے ہیں, صبر ہی سے حملے کو روکتے ہیں. اور اس صبر کی قوت کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم حق پر صبر کرتے ہیں. درمیان میں صرف عرض کر دوں کہ سورہ مبارکہ والعصر یاد ہے نا آپ سب کو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ مختصر سا سورہ قیام قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے ایک مکمل دستور العمل ہے, فکری بھی عملی بھی مکمل دستور العمل ہے. اس دستور العمل میں عملی جز کیا ہیں؟ چار جز ہیں, ایمان قبول کرنا, عمل صالح, اور حق کی تاکید کرتے رہنا ایک دوسرے سے, اور صبر کی تاکید کرتے رہنا. تشدد کہاں ہے؟ قرآن کا دیا ہوا دستور العمل ہے, ناقص نہیں ہو سکتا. قرآنی دستور العمل ناقص نہیں ہو سکتا. ہمیں تشدد کی کہیں بھی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, اگر پڑھنے والی ہوتی تو کہیں اس کی گنجائش رکھی جاتی. دل دفاع کرنا اور ہے. دفاع میں پوری قوت اور پورے صبر کا مظاہرہ کرنا اور ہے. اس کا نام کبھی تشدد نہیں رکھا جا سکتا. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں آقا حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کی یاد, ان کا غم, ان کا ذکر, ان کی عزاداری, اسے فروغ دینا ہے, اسے جاری رکھنا ہے, اس کے دائرے کو بڑھانا ہے. اس طرح کہ کرے ارضی پر, اس روئے زمین پر ایک بھی متنفس ایسا باقی نہ رہ جائے جو حسین سے آشنا نہ ہو. غور فرما رہے ہیں جوانان عزیز, آپ کے سوچنے کی بات ہے. روئے زمین پر ایک بھی متنفس, ایک بھی بشر, ایک بھی انسان ایسا باقی نہ رہ جائے جو ہمارے آقا حسین کے نام اور ان کے پیام سے آشنا نہ ہو. واضح ہے, دلوں میں بات اتر رہی ہے, آپ کے ذہن قبول کر رہے ہیں اس گزارش کو. ہم نے بعض مواقع پر بعض عزاداروں کو یہ کہتے سنا ہے کہ دیکھیے پوری دنیا میں آقا کی عزاداری ہو رہی ہے. میں خود بھی کہتا ہوں, اور اندازہ کیجئے کہ کوئی ملک اس وقت ایسا نہیں ہے جہاں عزاداری نہ ہو رہی ہو. ہر جگہ, ہر ملک میں عباس کا پرچم لہرا رہا ہے, یا حسین کی صدائیں بلند ہیں. یہ حقیقت اپنی جگہ درست ہے, مگر اسی کے ساتھ ایک حقیقت اور ہے. ہم آقا حسین ہی کے تذکرے کے طفیل میں آسٹریلیا سے امریکہ تک اکثر ملکوں میں گئے ہیں, اور جب ہم فلائٹ میں سفر کرتے ہیں, ایئرپورٹس پہ اترتے ہیں, چڑھتے ہیں, وقت گزارتے ہیں, آسٹریلیا میں جاتے ہیں, یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, کالجز میں جاتے ہیں, امریکہ میں جاتے ہیں, یونیورسٹیز میں, لائبریریز میں, کالجز میں جاتے ہیں, کینیڈا میں جاتے ہیں, تو ابھی بہت سے ایسے افراد ملتے ہیں جو آقا حسین سے واقف نہیں. المیہ ہے یا نہیں؟ ہم کس بات پہ ناز کریں؟ میں ایک جملہ کہتا ہوں, ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے, ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. 1400 برس گزر گئے اور ابھی کرہ ارض پر حسین غریب ہے. غریب کسے کہتے ہیں؟ غریب کسے کہتے ہیں؟ اردو میں تو غریب مفلس کو کہتے ہیں, نادار کو کہتے ہیں. عربی میں غریب کہتے ہیں اجنبی کو, جسے لوگ پہچانتے نہ ہو. جسے لوگ پہچانتے نہ ہو اسے کہتے ہیں غریب. ابھی بھی آپ عراق چلے جائیں, عربستان چلے جائیں, تو وہ اجنبی کو, فورینر کو کیا کہتے ہیں؟ غریب. ابھی حسین دنیا کی ایک بڑی اکثریت کے لیے غریب ہے, اجنبی ہے. توجہ ہے, دل پہ چوٹ پڑ رہی ہے. کچھ لوگ رو رہے ہیں, گریا کر رہے ہیں, آواز بلند ہو گئی. میں ضبط کر کے یہ باتیں کہہ رہا ہوں آپ سے. جوانان عزیز, بزرگان محترم, انجمنیں آپ بناتے ہیں, سنگتیں آپ بناتے ہیں, امام بارگاہیں آپ بناتے ہیں, اس قدر تبرک تقسیم کرتے ہیں، اس قدر وقت صرف ہوتا ہے، اس قدر جان صرف ہوتی ہے، انرجی صرف ہوتی ہے، سب. بعض حضرات کہتے ہیں بہت ہے، میں کہتا ہوں حسین کی راہ میں کچھ نہیں آئے، کچھ نہیں ہے حسین کی راہ میں، ہمارا پیسہ، ہمارا وقت، ہماری جان، کچھ نہیں ہے. ہمیں سر بکف ہونا چاہیے. سر بکف کے معنی معلوم ہے؟ بزرگوں کو معلوم ہوں گے، چھوٹے بچوں کو نہیں معلوم. کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، سر کہتے ہیں سر کو. سر بکف یعنی ہمیں ہتھیلی پہ سر لے کر حسین کی راہ میں سرگرم رہنا چاہیے. لیکن کسی کی رہبری میں منظم ہو کر باقاعدگی کے ساتھ ایک جہت میں ہمیں آگے بڑھنا ہے. منصوبہ بند طریقے سے ہمیں یہ طے کرنا چاہیے کہ اس سال پہلی محرم سے لے کر آنے والی 29 ذی‌الحجہ تک، آنے والی پہلی محرم تک، کم سے کم 10 کروڑ یا 20 کروڑ یا 100 کروڑ یا 1 کروڑ ایسے انسانوں سے حسین کو آشنا کرائیں گے جو اب تک حسین سے واقف نہیں ہے. توجہ ہے؟ یہ منصوبہ بندی کب کریں گے ہم؟ اپنے کاموں کے لیے تو ہم منصوبہ بندی کرتے ہیں، اپنی جاب کے لیے، اپنے بزنس کے لیے، اپنے پبلک ریلیشننگ کس طریقے سے بناتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں ہمارا وجود ہی، غرض خلقت ہماری یہ ہے کہ حسین کا تذکرہ کریں. تو اس تذکرے کے معنی کیا ہے، مقصد کیا ہے، مفہوم کیا ہے، مراد کیا ہے؟ اتنی عظیم قربانی سرکار سید الشہداء نے دی تھی صرف اس لیے کہ ہم جمع ہوں اور تھوڑی دیر گریا کر لیں اور بس اپنے دل سے پوچھیں، اپنے ضمیر سے پوچھیں، اپنی عقلوں کو جھنجھوڑیں. آقا حسین کی قدر و قیمت معلوم ہے؟ آقا حسین کے خون کی قدر و قیمت معلوم ہے؟ آقا کے بچوں کی قدر و قیمت کا کچھ اندازہ ہے؟ علی اکبر کے خون کی قدر و قیمت معلوم؟ اون محمد کے خون کی قدر و قیمت معلوم؟ قاسم کے خون کی قدر و قیمت کا کبھی اندازہ لگایا؟ اور وہ 6 ماہ اصغر. میں اکثر پڑھتا ہوں وہ شعر، ایک بزرگ شاعر تھے اردو کے، شاعر سفینہ قاسم شبیر نقوی نصیر آبادی، ان کا یہ شعر میں بہت پڑھتا ہوں ممبروں سے، خاص طور سے 9 محرم کو. آپ نے سنا بھی ہوگا، حشر تک سوچ عدل انسانی، حشر تک سوچ عدل انسانی، صرف اصغر کا خون بہا کیا ہے. علی اکبر کا، قاسم کا، اون محمد کا، حضرت عباس کا، خود سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین حجت خدا فرزند زہرا، ان کا، وہ سب تو اپنی جگہ، صرف اصغر کا خوب ہوا کیا. حشر تک سوچ عدل انسانی، صرف اصغر کا خون بہا کیا. یہ سب خون، اس کی قدر و قیمت، ان کی ذوات مبارکہ، ان کی ذوات مقدسہ، یہ ان کی قربانی، یہ ان کی شہادت، یہ ان کی پیاس، یہ ان کی بھوک، یہ ان کے لاشوں کا پامال ہونا، یہ عظیم قربانیاں صرف اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اکٹھا ہوں اور گھنٹے بھر آدھا گھنٹہ یا رات بھر ماتم کر لیں اور رو لیں اور بس. غرض قربانی یہ ہے, ہدف یہ ہے. اتنی عظیم ہستیوں نے اس مقصد سے کے لیے قربانی دی. میں دست ادب جوڑ کے سوال کر یہ جو ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے زور دیا ہے کہ حسین کی قربانیوں کو بھلانا نہیں, حسین پر رونے کی جزا جنت ہے. یہ وعدہ کس لیے کیا گیا؟ یہ وعدہ بھی کس لیے کیا گیا؟ وعدہ کیا جاتا ہے کسی ہدف کے پیش نظر نا. توجہ ہے, خدا کی قسم, خدا کی قسم, قرآن کی قسم, معرفت کے ساتھ حسین پر رونے کے نتیجے میں ایک قطرہ اشک اعضا کی قیمت جنت ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں شک نہ کیجیے گا. یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے, یہ کوئی کسی غالی کی گڑھی ہوئی روایت نہیں ہے, نہ کسی شاعر کا شاعرانہ تصور ہے. یہ معصوم کی حدیث ہے, معصوم کا وعدہ ہے, یعنی لسان معصوم پر خدا کا وعدہ ہے. اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں. تو اب دونوں چیزوں کو پھر سوچئے, ایک طرف حسین کی قیمت, حسین کے خون کی قیمت, حسین کے اہل بیت کی قدر و قیمت اور عظمت, دوسری طرف جنت کی عظمت. یہ جنت کا وعدہ جو کیا گیا کہ تم حسین کو یاد کرو گے اور ایک آنسو بھی اگر بہا تو ہم تمہیں جنت دیں گے, تو مقصد کیا ہے؟ پھر وہی کہوں گا, مقصد ہے صرف رونا یا مقصد ہے اس مشن کو قیام قیامت تک جاری رکھنا جس مشن کے لیے حسین کھڑے ہوئے تھے. اپنے دلوں سے پوچھیں, اپنی عقلوں کو جھنجھوڑیں. اسی عقل کو جھنجھوڑنے کی بات سورہ فجر میں کی گئی ہے. سورہ فجر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قسمیں کھا کر, کس چیز کی قسم؟ فجر کی قسم, دس راتوں کی قسم, شفع و وتر کی قسم, اس رات کی قسم جو ڈھل گئی. کیا اس سلسلہ روز و شب میں صاحبان عقل کے لیے سر و سامان فکر و نظر ہے؟ حل فی ذلک قسم الذی حجر. توجہ ہے, یہ خدا جھنجھوڑ رہا ہے صاحبان حجر کو, یعنی صاحبان عقل کو. حجر کے معنی عقل کے ہیں. توجہ رکھیے گا, یہ بحث بڑی اہم ہے. لاہور میں گزشتہ چند شبوں میں مسلسل اسی صورت پہ میں نے گفتگو کی ہے. ظاہر ہے ان تمام مطالب کو یہاں دہرانا مقصود نہیں ہے, دہرانا میرے مزاج کے بھی خلاف ہے اور میرے لیے ممکن بھی نہیں ہوتا ہے کہ دہرا دوں بات کو. اس لیے سلسلہ گفتگو کسی نہ کسی صورت سے آگے بڑھے گا. سورہ مبارکہ فجر قرآن مجید کا وہ سورہ ہے جس کے لیے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ سورہ سورہ حسین ابن علی ہے. نوٹ کیا آپ نے؟ کس نے کہا ہے؟ چھٹے امام. نے امام معصوم نے کہا یہ سورہ سورہ حسین ابن علی ہے. اللہ اکبر. اب ظاہر ہے یہ میرے پرانے جملے ہیں, اسے دہراؤں گا اور مجبور ہوں دہرانے پر. میں اکثر کہتا ہوں کہ قرآن مجید از اول تا آخر قصیدہ آل محمد ہے, اور اسے بھی میرا صرف خطیبانہ مبالغانہ سمجھیے گا, یہ سچ ہے, یہ حقیقت ہے. قرآن مجید از اول تا آخر قصیدہ آل محمد, محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام. یاد آتا ہے یہ سانحہ, یہ کئی برس پہلے, یعنی یہ تقریباً اب سے 12 برس ہو گئے, 12 برس پہلے کراچی میں مدینۃ العلم کی امام بارگاہ میں میں نے یہ جملہ کہا تھا ممبر سے کہ قرآن از اول تا آخر قصیدہ محمد و آل محمد. تو ہم ہی میں سے ایک صاحب نے مجھ سے مجلس کے بعد بحث چھیڑ دی, صاحب آپ نے کیسے کہہ دیا, ذرا دیکھیے بے بصیرتی, توجہ رکھیے گا. آج کچھ درد دل کروں گا, کل مجلس پڑھوں گا. یہ درد دل بھی تو ضروری ہے. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا خواب و خیال میں کہ ہم میں سے کوئی ہم میں سے مومن شیعہ اہل بیت کا چاہنے والا بظاہر اس معاشرے سے, میں صاحب آپ نے کیا کہہ دیا, ایسے ہی مبالغے کرتے ہیں آپ حضرات, پورا قرآن قصیدہ آل محمد کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ ارے 2-4 آیتیں 8-10 آیتیں 10-20 آیتیں ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ پورا قرآن, میں واقعاً دم بخود رہ گیا. پہلے مجھے صدمہ ہوا, توقع نہیں تھی کہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا بے بصیرت ہوگا. اب اگر وہ سن رہے ہوں یا یہ جملہ ان تک پہنچ جائے, ان کی دل آزاری ہو تو میں شکر ادا کروں گا. معذرت تھوڑی کروں گا کہ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ بے بصیرت ہیں, معذرت کا کیا موقع ہے؟ کبھی کبھی کہ دل آزاری کرنے میں بڑا ثواب ملتا ہے. یہ دین کی بنیاد میں دو چیزیں ہیں, ایک ہے تولا. اگر آپ کسی سے تبرع کریں گے تو اس کی دل آزاری تو ہوگی, مگر یہ دل آزاری دین میں واجب ہے. دین میں واجب ہے, دین کا حصہ ہے, دین کا حصہ ہے, مگر آپ حضرات اس جوش و خروش سے کہہ رہے ہیں. تولا پہ تو اتنے نعرے نہیں لگایا ہم نے, تبرع پہ زیادہ لگا. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ بیلنس کہیں ہم نے کھو دیا ہے. اب میں آپ کو, آپ بڑے صبر و سکون سے سن رہے ہیں تو اسی صبر و سکون سے میں گفتگو بھی کر رہا ہوں. بزم میں علماء تشریف فرما ہے, پروردگار ان علماء کا سایہ برقرار رکھے، اور بطور خاص میں جناب حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید افتخار حسین نقوی صاحب کا ممنون ہوں کہ وہ تشریف لائے، فرش ازا پہ موجود ہیں. ان کی شخصیت بہت مغتنم شخصیت ہے، علمی اعتبار سے بھی، اور ان کی خدمتیں بڑی عظیم خدمتیں، علمی محاذ پر، دینی محاذ پر اور سماجی محاذ پر. معاشرتی پروردگار ان کا سایہ برقرار رکھیں، اور آپ حضرات کو یہ سعادت عطا فرمائیں کہ آپ دام درم سخنیں ان کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں. وتعاونوا علی البر والتقوی، بر و تقوی پر تعاون کریں ان کے ساتھ. ذاتی طور پر چونکہ ان کی خدمتوں کا علم ہے، علمی خدمتیں، دینی خدمتیں، سماجی خدمتیں، اور وہ خدمتیں جو وہ مذہب و مسلک کے امتیازات سے بلند ہو کر کرتے ہیں، جو رحمت عالم کا مشن ہے، جو پیغمبر کا اور حضرت ابو عبداللہ الحسین کا بہرحال یہ علماء تشریف فرما ہے، یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو میں بات چونکہ تھی درمیان میں تولا و تبرہ کی آ گئی تھی، تو میں آپ سے ایک بات عرض کروں. ہندوستان میں ایک شہر ہے سہارنپور، جہاں بہت بڑا مدرسہ ہے، مدرسہ مظاہر العلوم، اور ایک اور مدرسہ اسی سے قریب ہے، مدرسہ دیوبند. پوری دنیا میں شہرت ہے اس مدرسے کی، مدرسہ بہت اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بڑی محنت سے تعلیم ہوتی ہے، بڑے علماء پیدا کیے اس مدرسے نے، اور ایسے علماء بھی پیدا کیے ہیں اس مدرسے نے. میں اس کا احترام اس لیے کرتا ہوں کہ اس مدرسے نے ایسے علماء بھی پیدا کیے جنہوں نے حق حسین کا دفاع بھی کیا ہے. میرے پاس ایسے علماء کی کتابیں ہیں، مثلا محتمیم دارالعلوم دیوبند اپنے وقت میں ہوا کرتے تھے، حضرت مولانا قاری طیب صاحب، بہت بڑی شخصیت تھی. جب ایک شخص نے کتاب لکھی خلافت معاویہ و یزید، اس شخص کا نام تھا غالباً محمود احمد عباسی، تو محمود احمد عباسی کی کتاب خلافت معاویہ و یزید کا جواب جن لوگوں نے دیا ہے، آپ کو بتاؤں، شیعوں نے کم دیا، خود سنی علماء نے اس کا جواب زیادہ دیا ہے، خود سنی علماء نے اس کا جواب زیادہ دیا ہے. میرے پاس وہ ساری کتابیں موجود ہیں، اس میں قاری طیب صاحب کی بھی کتاب چھپی تھی، اور انہوں نے امام حسن اور امام حسین کے حق سے دفاع کیا تھا. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ وہ شروع میں جو میں نے بات کہی تھی وہ آپ کے ذہنوں میں واضح رہے، کہ فرض کیجئے آپ کسی کو سمجھیں کہ دیوبندی ہے، فوراً یہ نہ سمجھیں کہ یہ امام حسین کا دشمن ہے یا مخالف ہے. کسی کو آپ دیکھیں یہ بریلوی ہے، یہ نہ سمجھیں کہ یہ امام حسین کا دشمن ہے یا مخالف ہے. کسی کو کسی مسلک کا دیکھ کے یہ نہ سمجھیں کہ وہ امام حسین کا دشمن یا مخالف ہے، ہرگز نہیں. امام حسین کو اپنی جاگیر نہ بنائیے، آپ خود کو حسین کی جاگیر بنائیے. جوان عزیز ہو، اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھو، اور زبان کی حد تک کلمہ نہ پڑھو، خود کو حسین کی جاگیر سمجھو. ہم کچھ نہیں ہیں، ہم آقا کی رضا کے پابند ہیں، ہم غلام حسین، ہم بندے حسین ابن علی. جیسے غالب نے ناز کیا تھا نا، وہ مشہور مقطع ہے غالب کا، آج تک بہتوں کی سمجھ میں نہیں آتا. غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بود راہ میں. हो जाए तो क्या होगा, मोहब्बतों का हिसार बढ़ेगा, नफरतों की दीवार गिरेगी। मोहब्बत का हिसार हम हुसैन को अपनी जागीर ना बनाए, खुद को हुसैन की जागीर बनाए। हम हुसैन के गुलाम हैं, हम हुसैन के बंदे हैं, हम हुसैन की बंदगी के लिए पैदा हुए हैं। हुसैन खुदा का बंदा है, हमारा शरफ ये है कि हम बंदे हुसैन हो गया। हमारा शरफ ये है कि हम बंदे हुसैन हो गया। हमारी हुर्रियत ये है कि हम बंदे हुसैन हो हुर। नाम का हुर था जब तक हुसैन से जुदा था, अब वाकई हुर हो गया जब बंदे हुसैन हो। और हमारा शरफ ये कि हम बंदे हुसैन, अपने को हुसैन की जागीर बना लें, ठीक है ना। हुसैन को अपनी जागीर ना बनाएं। हुसैन हुसैन बहुत अजीम हकीकत का नाम है। हमारी अकलें हुसैन की अजमत को पा सकती। बहरहाल बात को आगे बढ़ने दीजिए, मैं सहारनपुर की बात कर रहा था। मैं सहारनपुर एक मरतबा गया। अब जाहिर है हम लोग इतने बदनाम हो गए हैं कि कहीं जाएं तो छुपते तो हैं नहीं है। तो पहले से शहर में ये ऐलान था कि एक हुसैन का दीवाना आ रहा है। पोस्टर वोस्टर पे मेरा नाम छपा हुआ था। जब मैं पहुंचा सहारनपुर, जिन साहब के यहाँ ठहरा, चूँकि कई जगहों से कई शहरों से मजलिसें पढ़ता हुआ आ रहा था। अच्छा देखिए, बीच में ब्रैकेट में एक जुमला कह दूँ, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ और मौसम भी बहुत सर्द है यहाँ, ठीक है ना। जब मैं थका हुआ होता हूँ और धीमे लहजे में गुफ्तगू करता हूँ तो गुफ्तगू जल्दी ख़त्म नहीं होती है। मजबूरी है, मतलब ये मैंने अपनी मजबूरी जाहिर की। तो ये वाकया सुन लीजिए, मैं पहुंचा जहां ठहरा तो कई जगहों से कई शहरों से मजलिसें पढ़ता हुआ गया था और मुसलसल कई दिनों से बाई रोड ट्रैवल कर रहा था। कमर में इतना शदीद दर्द था कि सीधे बैठा नहीं जा रहा था। जाते ही लोगों ने मुझे लेटा दिया। मैं लेटा ही था कि देखा दरवाजे पे कोई शोर हो रहा है। मैं उठ गया, मैंने कहा क्या बात है। कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा आने दीजिए। अरे आपकी तबीयत ख़राब है, शाम को मजलिस पढ़नी। जिसकी मजलिस होती है उसे सिर्फ फिक्र मजलिस की होती है। इसका तजर्बा हम लोगों को खूब है, आपको नहीं होगा। और मैं इन्हें नहीं कह रहा हूँ जनरल साहब, कि जिसकी मजलिस होती है उसे फिक्र बस मजलिस की होती है और उसी वक्त तक खिदमत जाकिर की करता है जब तक मजलिस हो ना जाए। उसके बाद अंदाज बदल जाता है आम तौर पे लोगों का। एक सलावात पढ़ती है वहाँ। ये जुमले आपके हंसने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ ताकि हमारी तहजीब और ثقافت में जहाँ कहीं कोई कमी आ रही है दूर होती चली। تو بہرحال وہاں گیا. انہیں فکر تھی کہ میرا ذاکر جو ہے تھکا ہوا ہے, بیمار ہے, اسے آرام کا موقع ملنا چاہیے تاکہ شام کی ہماری مجلس اچھی ہو جائے. میں نے کہا جو آ رہے ہیں آنے دیجئے. اب انہوں نے کہا اہل سنت ہے. تو میں نے کہا اس سے کیا ہوا, تب تو اور دروازے کھول دیجئے, آنے دیجئے, کھول دیجئے دروازے. کہہ لیں گے نہیں اب ہم نے سمجھا دیا ہے, وہ لوگ دو گھنٹے کے بعد آئیں گے. ہم نے کہا اب آئیں تو انہیں احترام سے محبت سے لائیے, میں ملوں گا. اب میں آپ سے کیا عرض کروں, دو گھنٹے کے بعد وہ حضرات آئے, پڑھے لکھے لوگ تھے, سنجیدہ متین علماء میں سے تھے, اور بلند ریش, بڑی داڑھیاں, سفید داڑھیاں, غطا سر پہ رومال, آ کے میرے پاس ان میں سے چار حضرات بیٹھ گئے اور انہوں نے دو جملے کہے. ذرا غور کیجئے گا, یہ ہمارا جوان ذاکر بھی بیٹھا ہے یہاں پہ, یہ جتنے ذاکر ہیں نا یہ سب ہماری آنکھوں کا نور ہے, یہ سب ہمارے دل کے ٹکڑے ہیں, مگر میں ہاتھ جوڑ کے ان ذاکروں سے کہتا ہوں کہ تم ذکر کرو پر امام حسین کے مقصد کو ہمیشہ سامنے رکھو. مقصد حسین, تم سب ہماری آنکھوں کا نور ہو. جو بھی حسین کا اور سچا چاہنے والا وفادار ہے وہ ہمارے دل کا ٹکڑا ہے. بس ہم ہاتھ جوڑ کے یہ کہتے ہیں کہ حسین کی معرفت پہلے خود اور پیدا کرو اور دنیا کو حسین سے آشنا کراؤ, اور ہمیشہ یہ سوچو کہ ہم کون سا مؤثر سے مؤثر تر طریقہ اختیار کریں کہ جو آج تک حسین سے واقف نہیں ہے وہ آج واقف ہو جائے. مقصد کیا ہے ہمارا, ٹھیک ہے نا؟ تو سنیں, اب وہ لوگ آئے اور انہوں نے مجھ سے دو جملہ کہا مولانا. اب ان کے جملے ہیں, آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ اس پردے میں میں اپنی کچھ تعریف عارف کرنا چاہتا ہوں, یہ سب کر چکے پہلے نا, اتنی کافی تھی, کافی سے بھی زیادہ تھی, انہوں نے کافی اور چائے سب ملا دی تھی. اب میں ان کے جملے نقل کر رہا ہوں. کہ مولانا ہم نے آپ کا بہت نام سنا ہے اور یہ ہے اور وہ, آپ سے بڑی امید لے کے آئے. نے کہا فرمائیے. اب انہوں نے دو جملے کہے, کہا دیکھیے ہم نے جانبین کی, سنی شیعہ جانبین کی مناظرے کی بہت کتابوں کا مطالعہ کیا ہے. اب اسی ایک جملے پہ آپ سوچیے کہ پھر رہ کیا گیا باقی. جب آپ نے جانبین کی لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کر لیا ہے, وہ ساری بحثیں تو موجود ہیں کتابوں میں, کہا ہم نے مطالعہ کر لیا. اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے آپ کے بہت سے ذاکروں کی تقریریں گلی میں کھڑے ہو کے سنی ہیں. یہ تازیانہ ہے, کھڑے ہو کے کیوں سنی گلی میں, فرش پہ کیوں نہیں آئے؟ ان کی طرف سے جھجک تھی یا ہماری طرف سے رکاوٹ تھی؟ جو بھی تھی اسے دور ہونا چاہیے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں اسی لیے کبھی کبھی یہ جملہ کہتا ہوں, بعض علماء اور ذاکرین ناراض ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ میر انیس اور مرزا دبیر کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے. میر انیس اور مرزا دبیر علیہ الرحمہ دونوں کو میں کہتا ہوں یہ فردوسی حسین ہے. فردوسی جس نے شاہنامہ لکھا, وہ تو شاہنامہ ایران لکھا اس نے, یہ فردوسی حسین ہے. انیس دبیر, یہ جب مرثیہ پڑھتے تھے تو شیعہ سنی ہندو عیسائی سب فرش اعضا پہ یکجا نظر آتے تھے. حسین کا تذکرہ سنتے تھے, ساتھ میں زبان سیکھتے تھے, محاورے سیکھتے تھے, ضرب الامثال سیکھتے تھے, اور تہذیب سیکھتے تھے, ادب سیکھتے تھے, آداب مجلسی سیکھتے تھے, علوم مجلسی سے بہرہ مند ہوتے تھے. انیس و دبیر کا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ یہ شاعر تھے مگر عارف شاعر تھے، باعمل شاعر تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، شریعت کی پابندی بھی کرتے تھے، حسین علیہ السلام کا ذکر پورے خلوص سے کرتے تھے اور ذکر کے تمام فنی لوازمات کے ساتھ کرتے تھے، تو لوگوں کے دلوں کو حسین کی طرف جھکا لیتے تھے۔ آج بعض ہم میں سے ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ جو دوسروں کو کیا اپنے طرف جھکائیں گے، اپنوں کو منتشر کر رہے ہیں، اپنے منتشر ہو رہے ہیں، اپنے ایک فرش پہ جمع نہیں ہوتے، اپنے ایک شامیانے کے نیچے جمع نہیں ہوتے۔ یہ المیہ ہے، یہ المیہ ہے، ہمیں اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ آئے، ان کا کہ ہم گلی میں کھڑے ہو کے بہت سے ذاکروں کی تقریریں سن چکے ہیں، جانے بہن کا لٹریچر پڑھ چکے ہیں، لیکن جب آپ میں سے بعض ذاکروں سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو وہ سیدھا جواب نہیں دیتے، گول مول جواب دیتے ہیں۔ خیر، پتہ نہیں انہوں نے، یہ ان کے الفاظ تھے، آپ سے ہم یہ امید لے کے آئے ہیں کہ جو ہم سوال کریں گے ٹو دی پوائنٹ آپ اس کا جواب دیں گے۔ میں نے دل میں کہا یا علی مدد۔